جانے مسائل تو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چین کے ناظرین, پروگرام دارالہدیٰ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے, تین طرح کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں پہلا وہ شخص ارشاد فرمائے جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے, دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے, اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جو ان پر عمل پیرا ہوگا بروز محشر اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہمارے آج کے اس پروگرام کا ٹاپک موضوع وہ ہے کہ نفقہ یعنی خرچ کس کے ذمے کیا کیا لازم ہوتا ہے, کتنا خرچ لازم ہوتا ہے, اور کون کون سے ایسے افراد ہیں جن کا خرچ دوسرے پر ہے. اس کے اندر بہت موضوع میں ایک وسعت ہے, اپنے بچوں کے اعتبار سے, بیوی کے اعتبار سے, ماں باپ کے اعتبار سے, یا کچھ اور بھی دیگر قریبی رشتہ دار کہ جن کا نفقہ جن کا خرچ بعض اوقات آدمی پر لازم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں جب کسی کا خرچ کسی دوسرے کے ذمے پر آ جائے اور اسے شریعت اس کے ذمے پر ٹھہرا دے تو اب یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے, اس پر یہ واجب بن جاتا ہے کہ وہ اس خرچ کو اٹھائے اور اس خرچ کے اندر اپنی محنت کوشش جیسے وہ اپنی ذات کے لیے کمائی کرتا ہے اور محنتیں کرتا ہے. القاسم حبیب اللہ تو بہت ہی آپ نے سنا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو جہاں آدمی اپنے لیے کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے بھی کماتا ہے, ان کے لیے بھی ان کے خرچ پورے کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے, اس پر بھی شریعت مطہرہ نے کیا کیا ثواب رکھے ہیں یہ بھی گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ, اور اسی کے کچھ بنیادی سوالات لے کر اپنے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے حضرت مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال.
ماشاءاللہ, خرچ کی بات چلی ہے تو میں ابتدا یہی چاہوں گا کہ ہم شروع ابتدا سے آغاز اس پر کہ آدمی جب جس کا خرچ اس کے ذمے لازم ہو جائے, اپنی بیوی بچوں کے حوالے سے بھی وہ کفالت کرتا ہے, تو کیا اس کے اوپر بنیادی طور پر شریعت مطہرہ نے کوئی ثواب بیان فرمایا ہے؟ اس کی کوئی فضیلتیں بھی ہیں کہ جو دوسروں پر خرچ کرے اور اس کو ثواب بھی حاصل ہو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, جن افراد کا نفقہ یا خرچ کسی انسان کے اوپر لازم آتا ہے اور وہ شخص اس کی ادائیگی کے اندر کوشش کر کے اسے اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کے اندر بخل سے بھی کام نہیں لیتا اور اسراف بھی جو ہے وہ نہیں کرتا, تو یقیناً اس کے لیے یہ نفقہ یہ جو خرچ ہے اس کی بیوی کا یا اس کے والدین کا یا دیگر رشتہ داروں کا یا اولاد کا, یہ خرچ بھی در حقیقت فی سبیل اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے.
ماشاءاللہ.
جبکہ نیت اس کی یہ ہو کہ میں حکم شرع پر عمل کرتے ہوئے ان افراد کے اوپر اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ.
اور اس سے متعلق حدیث طیبہ بھی ہیں, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, افضل دینار ینفقہ الرجل علی عیالی, افضل دینار وہ ہے کہ شخص ماشاءاللہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. پھر آگے فرمایا کہ ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله, اللہ کی راہ میں اپنے جانور پر جو خرچ کرے یہ بھی جو ہے وہ افضل دینار ہے. پھر فرمایا ودینار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله, کہ وہ اپنے دوست احباب کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے, تو اس کو جو ہے وہ افضل نفقہ اور دینار جو ہے وہ قرار دیا گیا. یوں ہی احادیث طیبہ کے اندر ایک اور مقام کے اوپر بھی جو ہے وہ حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ جہاں یہ نفقے کی یوں فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی, دوسری طرف کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نفقہ ادا نہ کرے,
جس کا ذمہ لازم بنتا ہو
اس کا بھی جو ہے وہ گناہ بھی بیان کیا کہ جس کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے اس کو یہ ضائع کرے تو انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی. تو نفقہ جو انسان جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر, بیوی پر, اولاد پر, والدین پر, رشتہ داروں پر, ایک تو یہ ہے کہ انسان کو ان سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
محبت ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے, اس بنیاد پر ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے. لیکن اچھی نیت کرے گا کہ حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے میں یہ خرچ ادا کر رہا ہوں, پھر گناہ سے بچاتے ہوئے خرچ کر رہا ہوں, یہ بھی ضروری ہے. یعنی کہ شفقت اور محبت کے اندر آپ اولاد پر یا بیوی کو جو ہے وہ ناجائز کاموں کے لیے پیسہ
بہت اہم بات کریں, بہت اہم بات,
یا جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ ان کو آپ اسراف کرتا ہوا دیکھیں لیکن آپ اپنی جو ہے وہ اولاد کی محبت میں ان تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے آپ اسے جو ہے وہ مال و دولت دے رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے گناہ بنے, بلکہ کئی جگہوں کے اوپر ہو سکتا ہے گناہ جاریہ کا سبب بنے کہ آج آپ اپنی اولاد کو جو پیسہ دے رہے ہیں اور پتہ ہے کہ وہ اس کا استعمال آگے جا کے غلط جو ہے وہ کرے گی, وہ فلمیں ڈرامے دیکھے گی, وہ جناب گیم کے اوپر جو ہے وہ یہ پیسہ جو ہے وہ ضائع کرے گی, تو یہاں پر بطور والد, بطور شوہر اور جو ہے وہ اولاد کے اوپر مثال کے طور پہ ایون باپ کے اعتبار سے بھی کہ اگر پتہ ہے کہ بھائی باپ کسی گناہ میں مبتلا ہے, گناہ میں وہ تاش کھیلتا ہے یا جوا کھیلتا ہے اور میں اس کو پیسے دوں گا وہ ادھر خرچ کر دے گا, تو خدمت اولاد والدین کی کرے گی لیکن اب ایسی چیزوں سے اس کو بچائے گی کہ جس سے نہ وہ خود گناہ میں پڑے نہ اس کا مال اس گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑے. ایک اور حدیث پاک بھی ہے, ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابدا بنفسک فتصدق علیہا, سب سے پہلے اپنی جان سے شروع کرو, اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرو, اس کے اوپر خرچ کرنا یہ گویا کہ اس کے اوپر صدقہ کرنا ہے. پھر فرمایا کہ فَإِن فَضَلَ, اس سے کچھ بچ جائے, فَلِ اَحْلِك, پھر تمہارے اہل و عیال کے لیے. پھر فرمایا کہ پھر اس سے جو بچ جائے اہل و عیال سے تو یہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے لیے. پھر فرمایا اس سے جو بچ جائے تو وہ دائیں بائیں پڑوسیوں کے لیے ہے اور دیگر جو حاجت مند افراد ہیں ان کے لیے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ابدا بِأُمِّكَ وَأَبِيكَ, اپنے ماں باپ سے شروع کرو, وہ اختک, اور اپنے بہن بھائیوں سے, پھر اس کے بعد رشتہ داروں میں جو قریب ہے اور جو دور ہے, قریب سے دوری کی طرف جو ہے وہ رشتہ جائے گا. پھر فرمایا ولا تنس الجیران و ذوی الحاجت, اور اپنے پڑوسیوں اور حاجت مند لوگوں کو بھول مت جاؤ. تو اسلامی تعلیمات دیکھیں کہ اسلام نے کس قدر خوبصورتی سے نہ صرف خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے بلکہ ترتیب بھی بیان فرمائی کہ پہلے کس کو جو ہے وہ فوقیت دینی ہے, کس کو جو ہے وہ اہمیت دینی ہے, حتیٰ کہ زوجہ کے نفقے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہو اور اس سے مقصد تمہارا اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تمہیں ثواب ملے گا, حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف بڑھاتے ہو.
کیا بات, سبحان اللہ.
تو ان تمام احادیث طیبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفقہ کرنا یہ اس کو آپ جسٹ ایک جو ہے وہ اخلاقی ذمہ داری یا جناب کسی جگہ پر قانون کی وجہ سے آپ جو ہے وہ نفقہ جو ہے وہ دے رہے ہیں, یا ان دونوں سے قطع نظر ایک پدری شفقت کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اولاد کو نفقہ دے رہے ہیں یا زوجہ سے محبت کی وجہ سے اس کو اخراجات دے رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پر, لیکن شریعت مطہرہ نے ان کو لازم کیا ہے. تو اب جو شخص ان تمام کے نفقے کی ادائیگی میں شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے ان اخراجات کے بدلے میں گویا کہ صدقے کا ثواب بھی ملے گا.
ماشاءاللہ, کتنی پیاری دین متین کی یہ خوبصورت تعلیمات ہیں. کفیل بھائی, مجھے وہ حدیث پاک بھی یاد آ رہی, نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, تو ایک شخص بڑی پھرتی میں تیزی میں ادھر ادھر جا رہا تھا, تو وہاں سے کسی آدمی نے کہا بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس آدمی کی جو تیزیاں ہیں یہ پھرتیاں ہیں یہ مال کمانے کے لیے ہیں, کاش یہ تیزی دین کے حوالے سے بھی ہوتی، اس کی یہ تیزی دین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جو تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر تو اس کی یہ تیزی اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنے اوپر اور اپنے عیال کا خرچ پورا کرے، اور پھر اور بھی روایات کے اندر یہ چیزیں بیان کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھائے، کوئی حاجت والے تو ان کی مدد کرے، تو فرمایا پھر یہ عمل بھی اس کا فی سبیل اللہ ہے، پھر اس کو فی سبیل اللہ سے آپ وہ خارج نہیں مائنس نہیں کر سکتے، خارج نہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے. اور اگر یہ دولت کے لیے تیزی اس لیے ہے کہ یہ لوگوں پر فخر جتائے گا، لوگوں کو یہ حقیر جانے گا، تو پھر اس کی یہ شیطان کے راستے پر ہے، یہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے. دولت ضرور کمائیں، اور جتنا ہو سکے انسان کماتا رہے شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتا ہوا، اور پھر جن کا خرچ ان کے ذمے لازم ہے اللہ کے حقوق بھی پورے کرے اور حقوق العباد بھی پورے کرے. اور ان میں سے جو قریبی بالخصوص ایسے خرچ بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کے اوپر ویسے بھی ایک اخلاقی طور پر نہیں، شریعت کی طرف سے ایک واجب ان پر آ جاتا ہے کہ وہ ان کا خرچ پورا کریں. اور ایک بڑی اہم بات کہ خرچ کے لیے یہ نہیں کہ اولاد کی خواہشات کے اندر آدمی اللہ کی حدود کو کراس کرتا جائے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ واضح طور پر ارشاد فرمائے، باہمی ایک دوسرے کی مدد گناہ کے کاموں پر، سرکشی کے کاموں پر یہ نہیں کرنی ہے. مدد جو کرنی ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وہ نیکی کے کاموں پر کرنی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں پر کرنی ہے. کلو وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کتنا واضح اصول بیان فرما دیا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. اب یہ اسراف کی بھی جو کیٹاگری گئے، بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ کوئی میں نے کمایا اپنی مرضی سے کمایا، اب خرچ بھی میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی کر لوں. تو ایک وہ کام ہے کہ جو آدمی حرام کما رہا ہے اور حرام جگہ خرچ کر رہا ہے، ایک وہ جو حلال کما رہا ہے اور پھر اسے حرام جگہ خرچ کر رہا ہو. تو کیا یہ آدمی چھوٹ جائے گا یہ کہہ کر کہ میں نے کمایا اپنی مرضی سے میں خرچ کر رہا ہوں؟
جی، بنیادی طور پر دیکھیں، جب آپ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا جو کچھ بھی مال ہے یا جس بھی چیز کے اوپر میری ملکیت ہے وہ مجازی ملکیت ہے،
مجازی
کی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو لہٰذا جب انسان یہ سوچے گا کہ میرے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں رب کی عطا کردہ ہیں، گویا کہ امانت ہے، اس کے حکم کے مطابق جائز حدود و قیود میں تو میں خرچ کر سکتا ہوں، اس سے باہر جو ہے وہ میں خرچ کروں گا تو رب کی نافرمانی ہو، گویا کہ کسی نے آپ کو خرچ کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں اور اس نے بتا دیا ان جگہوں پر خرچ کرنا ہے، تو اب آپ جب اس سے ہٹ کر خرچ کریں گے تو اس کے نافرمان قرار پائیں گے. یہاں رب ہمیں جو ہے وہ مال و دولت اگر دے رہا ہے، اگرچہ ہماری محنت ہے، لیکن وہ محنت بھی رب نے دی ہے،
ٹھیک ہے،
اس محنت کی ہمت اور قوت بھی رب نے دی ہے، اس کام کی توفیق بھی رب نے دی، اور اس کے بدلے میں عوض بھی رب نے دیا.
بالکل،
جب یہ ساری چیزیں ہم مان لیں گے تو پھر کبھی بھی یہ وسوسہ شیطان ذہن میں کامیاب نہیں ہوگا ڈالنے میں کہ جناب یہ میرا مال ہے، میں جو دل چاہے اس کے ساتھ کروں. نہیں، آپ کا مال جو ہے وہ ہے، لیکن بہرحال دیا رب تعالیٰ نے ہے، لہٰذا رب کے حکم کے مطابق ہی اسے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا مال ہے تو آپ جو دل چاہے کریں، آپ اسے جو ہے وہ پھینک دیں. اچھا، ایون یہ بھی کہ بھائی میں کسی گناہ کے کام میں خرچ نہیں کر رہا، پھینک دوں میں اس کو، پھینکنے کی بھی اجازت نہیں،
ضائع کرنے کی،
ضائع کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہی ہے. تو جب گناہ سے بچنا ہے تو ہر گناہ سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے. اور بڑا پیارا اصول جو آپ نے بھی ذکر کیا آیت مبارکہ میں ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ بڑھنا. بڑی تفاسیر اس کی اسراف کی بیان کی گئی، گناہ میں خرچ کرنا، وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یوں کئی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو بہت ہی پیارا اصول ہے کہ شریعت مطہرہ کے دائرہ حدود و قیود جو جواز والا ہے اس کے اندر رہ کر ہی خرچ کیا جائے.
اچھا، آپ نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ حد سے بھی نہ بڑھیں اور بخل بھی نہ کریں، تو یہ اپنے اہل پر خرچ کرنے کے حوالے سے اس کی کیا کیٹیگری ہے شریعت نے؟ جو
ہم نے حد سے بڑھنے کی تو کئی مثالیں جو ہے وہ ذکر کر دی کہ آپ جو ہے بچوں کو ناجائز کاموں کا، بخل یہ کہ جو چیز بچوں کو دینی چاہیے جتنا ان کا بنتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ روک لینا،
ٹھیک ہے.
تو اب اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ نفقے کی بات کریں تو وہ بہت لمیٹڈ جو ہے وہ بیان کیا گیا وجوب کے اعتبار سے،
ٹھیک ہے،
واجب اتنا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اس سے زیادہ دینا وہ کوئی ناجائز و گناہ نہیں ہے. جب تک اسراف نہ ہو تو اس سے زیادہ دینا بھی جو ہے وہ جائز ہے،
اور اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی،
ثواب بھی ملے گا. اور فی زمانہ کئی چیزیں حالات واقعات کے اعتبار سے، زندگی کے رہن سہن کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے مال و دولت موجود ہے، اب یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جناب یہ میں نے جو ہے وہ کام ان کو نہیں کرنے دینا۔ تو بہت سارے امور کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے اوپر تو تقوی کو لازم کر سکتے،
ٹھیک ہے،
لیکن کسی اور پر زبردستی تقوی کی چیزوں کو لازم کرنا یہ جو ہے وہ آزمائش کن بھی ہوتا ہے اور کئی اعتبار سے جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا مثال کے طور پہ آپ ٹھنڈا پانی نہیں پی رہے، لیکن اگر بچوں کو ضرورت اور حاجت ہے اور انہیں فریج کی حاجت ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بولے نہیں میں تمہیں نہیں لے کے دوں گا، یہ اسراف ہے، تو آپ کا اسے اسراف سمجھنا غلط ہے،
یہ غلط ہے۔ آپ کو سردی نہیں لگتی تو ان کو بھی گیزر نہیں چاہیے، تو اس ٹھیک ہے وجہ مثالیں آپ نے فرما رہے ہیں۔ مدنی چین کے ناظرین، آپ کی کالز بھی وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں اور ان کو بھی ہم پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، بلکہ بلا تاخیر بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
جنید تاری یو کے سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کی کالز ان کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کر لیتے ہیں، یہ فرمائیے کیا ایسا کرنا درست ہے؟
ٹھیک ہے، اس کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ مزید سوال،
میں حافظ محمد ریاض مصطفی گجراوالہ سے کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچی سسرال میں فوت ہو جاتی ہے تو اس کا جو والدہ نے جہیز دیا ہے اس کا حکم شرع کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ دو چیزیں، کالز ریکارڈ عام طور پہ کچھ تو جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ویسے کوئی ادارے ہوتے ہیں، آدمی کو ویسے ہی پتا ہے کہ میں وہاں کال کر رہا ہوں، ہماری کالز ریکارڈ کی جائے گی، اور ویسے اوور آل تو ساری کالز ریکارڈ ہوتی ہیں، لیکن بطور خاص شخصی طور پر ایک انفرادی طور پر کسی کو بتائے بغیر اس کی کال کو ریکارڈ کرنا شرعی کیسا ہے، اخلاقی یہ کیسا ہے، کیا کہتے ہیں؟
قانونی اعتبار سے بھی یہ جو ہے وہ منع ہے، بلکہ کئی ابھی کچھ 2021 کے اندر کچھ ڈیجیٹل جو قوانین اپ گریڈ ہوئے ہیں مختلف کمپنیز کی جانب سے، انہوں نے سافٹ ویئرس کے اندر ہی ان چیزوں کی چیز کو ختم کر دیا، آٹو ریکارڈ کو ختم جو ہے وہ کر دیا بعض کمپنیز نے جو ہے وہ۔ تو اس میں کچھ ایسا تھا کہ اگر کال ریکارڈ کریں تو آپ کی تو آواز آئے گی لیکن سامنے جس نے آپ کو کال کی ہے اس کی آواز نہیں آئے گی۔ تو میں پھر کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قانونی اعتبار سے اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ تو دیکھیں، قانونی اعتبار سے بھی اور بہرحال اخلاقی اعتبار سے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کی کال جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں، اگرچہ آپ اپنے تحفظات کے پیش نظر کر رہے ہوں گے، لیکن ممکن ہے کہ وہ کال جو اس نے آپ کو کی ہے وہ بات وہ فقط آپ کو ہی بتانا چاہتا ہو، اور وہ ممکن ہے کہ آپ کے موبائل سے نکل کے وہ کسی اور کے پاس جو ہے وہ چلی جائے اور جب اسے یہ بات پتہ چلے تو اس کے اوپر جو ہے وہ گرا گزرے۔ تو لہٰذا کال بغیر اجازت ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے، اس سے مکمل طور پر جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے سے ہی اس شخص کو اطلاع دے دیں کہ بھئی آپ کی کال ریکارڈ جو ہے وہ ہو رہی ہے، یہ والی کال، تو یہ انہیں جو ہے وہ بتا دیا جائے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور اداروں کے اندر بھی عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر پہلے لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی کال جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، عام طور پہ یہ نہیں عمل کرنا چاہیے، اور پھر اس سے بدتر تو اگلا ایک جو ہے وہ قدم آ جاتا ہے کہ جب ریکارڈ بھی کر لی اور پھر اس کو
وائرل بھی کر دیا،
لوگوں کے اندر جا کر ان کی عزتیں بھی خراب کر رہے ہیں، تو بہرحال یہ عمل مناسب،
خاص طور پہ اگر آپ ایک اوور آل ہم نے بات کی دینی مسئلے کے اندر، کال جب ریکارڈ کریں تو واقعی سامنے آپ مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ پوچھ کر ریکارڈ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات جواب دیتے ہوئے اس شخص سائل کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب نے اس چیز کا جواز بیان کر دیا، یا عدم جواز جو ہے وہ بیان کر دیا،
حالانکہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا۔
جی، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا۔ تو جیسے ہم بھی چینل کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو اب یہاں پر بیان کرتے ہوئے مسئلے کے اندر ایک اوور آل پورا سینیرو سامنے ہے،
بالکل
یہ دنیا سن رہی ہے۔ اب یہ کلپ بھی کہیں وائرل ہوگا تو جو بھی بندہ سنے گا وہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سن لے گا، لیکن کئی ایسے مسائل ہیں کہ جب پرسنل کوئی پوچھے گا تو شاید اس کا جواب جائز ناجائز کہہ کر جو ہے وہ دے دیا جائے، لیکن جب یہاں چینل پہ پوچھا جائے گا تو اب میں پورا جو ہے وہ آگے پیچھے سیاق و سباق کو بیان کر کے اس کا حکم جو ہے وہ بیان کروں گا۔ تو اب وہ کوئی انفرادی طور پہ پوچھے جانے والے جواب کے جائز ناجائز کو کسی جگہ وہ فارورڈ کر دے تو ممکن ہے کہ دوسرے لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار ہوں، وہ اس مسئلے سے وہ سمجھ لیں جو کہ وہ سمجھانا مقصود نہیں تھا یا بتانا مقصود نہیں تھا۔
تو لہٰذا بس وقت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی چیز پر پوچھ کر وہیں اسٹاپ کر دیا،
جی
اگلا سوال ہی نہیں کیا کہ جو بنتا تھا وہاں پر، اور جن کے لیے اس نے کال استعمال کرنی ہے. اب بعض کا خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, وہ سامنے وہ رکھ دیتے کہ یہ دیکھیں میں نے مفتی سے پوچھا, انہوں نے اتنا بتایا,
اتنا جو ہے وہ بتایا. اچھا یوں بھی ممکن ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ نے قصدن کال کٹ گئی ہو,
بالکل
اگلی بات مفتی صاحب ہی بتا رہے ہوں کہ بھائی اس میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا, اس سے پہلے کال کٹ گئی, اب آپ سے رابطہ بھی نہیں. تو لہٰذا جب بھی کال ریکارڈ کرنی ہے, عام طور پہ تو ہم نے بیان ہی کر دیا, مسئلے کے اعتبار سے بہرحال ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ میں نے وائرل کرنی ہے یا میں نے فلاں شخص کو جو ہے وہ سنانی ہے, تو کیا میں آپ کی کال ریکارڈ کر سکتا ہوں, اجازت ملنے پر ہی جو ہے وہ اس صورت کی طرف جایا جائے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ خوبصورت مسائل اور احکامات. دین متین کے بڑے واضح اصول ہیں, نہ آپ کسی کی بھی عزت کے حوالے سے کسی بھی فرد کی ایسی کال, بلکہ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کفیل بھائی یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بات کرتے ہوئے بھی اگر اس نے یہ نہیں کہا, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بعض اوقات منہ سے اگر بول دیا کہ بھائی یہ امانت ہے کسی کو نہیں بتانا, تو فرمایا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے وہ بات کرتے ہوئے, جس کو مثال سے یعنی یوں کر کے کوئی ادھر دیکھا بھائی ادھر کوئی نہیں اب بات کی, تو یہ اس کا کرنا بھی کرینہ ہے کہ یہ میری بات آپ کے لیے امانت ہے, اس کو آپ نے آگے نہیں بتانا. تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا.
جیسے یوں ہی جو ہے وہ آفیشیل میٹنگز ہیں, تو اب اس کے اندر آپ بولیں نا مجھے بتایا نہیں تھا آپ نے کہ میٹنگ کی بات باہر کرنی ہے, نہیں
بالکل یہ تو ایسے
انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب میٹنگ ہے آفیشیل تو اس کی ساری باتیں جو ہے وہ امانت ہیں راز ہیں, اسے اپنے تک ہی جو ہے وہ رکھنا ضروری.
ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ شوہر گھر کے سودا سلف کے لیے تو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ سودا لے کے آ جاؤ بس کچن کے حد تک, لیکن اس کے علاوہ بیوی بچے حتیٰ کہ ان کے اپنے والدین کی بھی جو ضروریات کے لیے کچھ پیسے وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ جب بھی مانگے تو وہ نہیں دیتے, حالانکہ ان کے پاس موجود بھی ہوتے ہیں, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ گنجائش نہیں بن رہی. تو اس کو آپ کس کیٹیگری میں اور کس تناظر میں دیکھتے ہیں, بخل میں آئے گا یہ یا کس میں آئے گا؟
بنیادی طور پر یہاں پر دیکھیں دو پہلو ہیں, ایک یہ ہے تقاضا کرنے والے کتنا تقاضا کر سکتے ہیں کہ وہ تقاضا جو ہے وہ ان پر بنتا ہے کہ جناب اتنا تو آپ ہمیں دیں, اور ایک یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ پر بنتا ہے اس سے زیادہ ہی جو ہے وہ آپ خرچ کریں اگر اللہ نے آپ کو جو ہے وہ وسعت دی ہے استطاعت دی ہے. تو اب یہاں پر دو پہلو ہیں, اگر آپ یہ والا سائڈ لیں تقاضا کرنے والوں تو تقاضا کرنے کی لسٹ بہت لمبی جناب جو ہے وہ ہے کہ اتنے سوٹ بھی ہونے چاہیے تو موبائل بھی تو
کیا کیا ضرورت میں شامل ہوگا, اور ہر کوئی آدمی اپنے اعتبار سے کہے گا میری یہ بھی ضرورت ہے یہ بھی ضرورت ہے.
بالکل, تو نفقے کے اعتبار سے بات کریں تو بنیادی طور پر نفقے میں تین چیزیں شامل ہیں,
اچھا
کھانا کپڑا اور رہائش, یہ تین چیزیں ہیں. اچھا اب کھانے کے اندر مثال کے طور پہ وہ کھانا جو ہے وہ گھر کا دے اور یہ کہیں کہ نہیں آپ باہر سے ہوٹل سے منگوا کر ہی ہمیں جو ہے وہ بار بار دیں, تو یہ تقاضا بلا وجہ ہے. اب اسی طرح جیسے بھائی سب لوگ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ باہر ڈنر کرنے جاتے ہیں لہٰذا آپ ہمیں باہر ڈنر کروانے نہیں لے کے جا رہے,
صحیح,
تو لہٰذا یہ آپ ہم پر بخل کر رہے ہیں, تو یہ تقاضا جو ہے وہ غلط ہے.
ٹھیک ہے,
کہ یہ اس کے اوپر شرن لازم
دونوں طرف آپ کو دیکھنا چاہیے.
جی یوں ہی جو ہے وہ جیسے ہم نے کچھ مثالیں دیں جیسے گیزر کی مثال دی فریج کی مثال دی یا اور اس طرح کی بہت سارے امور آ جاتے ہیں کہ جیسے بچوں کو جو ہے وہ فیملی کے اندر لانا لے جانا ہے کہ شرعی اعتبار سے وجوب والی صورتیں جدا ہیں لیکن بہرحال آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا لانا لے جانا. اب آپ بولیں کہ جناب سردیاں موم پھلی تو مجھ پہ کھلانا واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بھائی وہ تو جو ہے وہ کھانے میں شامل نہیں ہے لیکن وہ واجب نہیں ہے, لیکن بہت سارے کام پھر گھر والے بچے بھی آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان پر واجب نہیں ہوتے.
صحیح, یہ ایک لمبی پھر فہرست ہو جائے گی
فہرست ہو جائے گی. یہ میں نے ایک مختصر سی مثال کے ذریعے عرض کیا کہ بھائی آپ مونگ پھلی کھلا دیں, اگر 100 روپے کی مونگ پھلی آپ کھلا دیں گے تو بچے خوش ہو جائیں گے, آپ کے اہلیہ خوش ہو جائے گی, والدین خوش ہو جائیں گے, والدین کے لیے آپ کوئی چیز جو ہے وہ میٹھی لے کر آ گئے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان تمام امور میں دونوں طرف سے سوچو بچار کر کے ہی جو ہے وہ چلا جائے. ہاں تقاضا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تقاضوں کی لسٹ کو کم کریں, کیونکہ بہرحال کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور یہ جو ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے, لیکن کیا پتا کہ وہ شخصی قرضوں کے اندر مبتلا ہو جس کا انہیں نہیں پتا, یا وہ انہی کے لیے وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں ابھی کرائے پہ رہ رہے ہیں, چلیں یہ پیسے جمع کروں گا تو اپنا گھر جو ہے وہ خرید لوں گا, اگر اضافی اخراجات کرتا رہوں گا تو پھر گھر کے لیے پیسے کب جمع ہوں گے. تو یوں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, تو تقاضے کرنے والے اپنے تقاضے کم رکھیں. ہاں البتہ ادا کرنے والا خرچ کرنے والا اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں وسعت رکھے, انشاءاللہ جب وہ وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو جو مال و دولت دے گا وہ بھی جو ہے وہ اس کی وسعت سے انشاءاللہ زیادہ ہی ملے گا اسے.
ماشاءاللہ آپ نے اچھی یہ رہنمائی فرمائی. اور بعض اوقات آدمی ارد گرد دیکھتے ہوئے کچھ اپنے تقاضے دوسروں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بنا
کمپیئر کر رہا ہوتا ہے,
اس طرح کی یہ چیزوں میں نہیں چاہنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو شے بھی دے رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ یہ مانگو. بعض ایسی بیگمات بھی ہوتی ہیں, بیویاں بھی ہوتی ہیں, اور یہ ہر جگہ ہیں. اسی طرح بعض ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, ابھی تمہاری کتنی سیلری ہے؟ اتنی. یار تمہارا سیٹ نہیں بڑھا رہا, سب جگہ بڑی ہوئی ہے تم. اب سیٹ سے بدزن کر دیا, اب اس نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سیٹ سے بدزن ہوگا, یہ گھر بیٹھ جائے گا جا کر. اب آپ اس کو پہنچائیں, پہلے جو 20-25 ہزار کما رہا تھا پہلے وہ تو آپ پہنچائیں, کہ آپ نے اس کو اسے وہی ختم کر دیا. اسی طرح بیویوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ آپ ہمارے شوہر یہ کرتے ہیں, آپ کے شوہر یہ نہیں کر رہے, آپ کے ساتھ آپ کے شوہر. تو یہ ایسی بعض گفتگو ہوتی ہیں کہ جو ہم نے ایک منٹ میں کر کے ختم ہو گئے, لیکن سامنے والے کو ہم نے تکلیف کرنے میں مبتلا کر دیا. تو ان چیزوں کا دونوں کو بہرحال خیال رکھنا ہے.
سوال قناعت کا پہلو اختیار کریں, تقاضا کرنے والے کہ جو مل رہا ہے اس پر شکر ادا کریں.
ٹھیک ہے,
ہاں جو انہیں اپنی طرف سے دینا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ سخاوت کا پہلو اختیار کریں.
صحیح.
یوں ہی جو شوہر ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے والدین کے اعتبار سے, وہ بھی جو اسے سیٹھوں سے مل رہا ہے یا کما کر مل رہا ہے اس پر قناعت اختیار کرے, یا اسے جو اپنی اولاد سے یا زوجہ سے یا والدین سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ اگرچہ کم مل رہا ہے وہ اس میں قناعت اختیار کر لے, اور اپنی طرف سے دینے کے اندر فضل اور سخاوت والا پہلو اختیار کرے.
ماشاءاللہ. وہ سوال یہ تھا کہ اگر لڑکی کا انتقال ہو جائے, سسرال میں ہی تھی اور اب جہیز کا سامان یہ موجود ہے, تو اس پہ بہت سی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. بعض اوقات لڑکی کے ماں باپ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں واپس مل جائے, اور لڑکے والے اس کو اپنے پاس ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آگے بچے بھی ہوتے ہیں, تو کیا دونوں کے لیے کہ صورتحال شرعی طور پر کیا بنتی ہے؟
دیکھیں, جس صورت کے اندر لڑکی کا انتقال ہو گیا تو اب اس یہ جو جہیز تھا یہ در حقیقت والدین کی ملکیت پر نہیں تھا, بلکہ یہ تو اس لڑکی کی ہی ملکیت پر تھا, وہی اس کی مالک تھی, سب نے اسی کو دے دیا تھا, چاہے وہ زیور ہو چاہے جو ہے وہ فرنیچر وغیرہ دیگر چیزیں ہوں. تو اب جب وہ انتقال کر گئی تو اب یہ مال اس کے ورثہ کی ملک ہو گیا. اب ورثہ کے اندر شوہر ہے,
ٹھیک ہے,
لہٰذا اسے بھی ملے گا, اگر بچے ہیں تو ان میں بھی تقسیم ہوگا, والدین ہیں تو ان کا بھی حصہ بنتا ہے.
ٹھیک ہے,
مگر ہر ایک کے حصے کی مقدار شریعت نے بیان کر دی. جیسے اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ جو ہے وہ کل مال کا آدھا ہے, 50% ہے, بچے ہیں تو 1/4 جو ہے وہ شوہر کا ہو جائے گا. تو یوں جو ہے وہ مختلف حصے بنیں گے. تو نہ اسے پورا شوہر والے رکھ سکتے ہیں,
صحیح,
نہ ہی پورا جو ہے وہ والدین جو ہے وہ اس کا تقاضا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو در حقیقت اس میں وراثت تقسیم ہوگی. تو وراثت کے جو اصول ہیں اس کا فتویٰ لے لیا جائے اس وقت کہ بھئی یہ ہمارے وارث ہیں, اب بتائیے کہ اس کا کتنا پرسنٹیج بنتا ہے. اب اس کے مطابق اس مال کو تقسیم کر لیا جائے. اگر اس کو فزیکل تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کا مارکیٹ ریٹ لگا کر کوئی ایک شخص جو ہے وہ چیز خرید لے, اور اس کے بدلے میں جو پیسے آئیں اسے اس پرسنٹیج کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کر لیں.
اور یہ ضروری بھی ہوگا بعض صورتوں میں جب بالکل بچے
نابالغ ہوں گے,
چھوٹے بچے ہیں, تو اب لڑکے والے بھی اگر اس طور پر اس کو روک لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری ملکیت ہو گیا, اور بچوں پتہ چلا بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے ہی وہ اس کو ختم
کر دیا, کسی نے ضائع کر دیا, کسی اور کو اٹھا کر کوئی چیز جو ہے وہ دیا,
ویسے بھی استعمال کر کے ختم کر دیا.
اور اس میں صرف یہی نہیں کہ فرنیچر, ایون اس لڑکی کے اپنے کپڑے تک
بالکل
وہ بھی جو ہے وراثت کے اندر جو ہے وہ آئیں گے, اور اس کے اوپر سارے احکام جاری ہوں گے. تو ان تمام امور سے متعلق بالخصوص جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ جب ورثہ کے اندر نابالغ بچے ہوں تو فوری طور پہ شرعی رہنمائی لے کر اس کی تقسیم یا اس کے حل کی طرف جانا چاہیے.
ٹھیک ہے, اور یہ بڑا آپ نے اچھا حل دیا کہ اگر تقسیم اس طرح فزیکل نہیں ہو سکتی تو کوئی ایک ایسی مارکیٹ ویلیو لگا کر خرید بھی لیتا ہے, تو یوں بچوں کی پیسے کی حفاظت بھی ممکن, ان کا مال پیسوں کی صورت میں آ جائے گا تو وہ ان کی حفاظت بھی اور آسان انداز سے ہو جائے گی. ایک سوال, ایک فیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے تو تین بیٹے دو بیٹیاں, یہ تو پورا وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, اب ان کو تقسیم جو ہے نا وہ کرنے کی میں نے کوشش کی تھی کچھ بنا لوں, لیکن اس میں کمی یہ ہے کہ ماں باپ نہیں لکھے انہوں نے
جی
کہ مرحوم کے ماں باپ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں دارالافتاء میں رابطہ کریں تاکہ ان کی وضاحت بھی وہ پوری ہو.
نہیں وہ والدین کا آپ پوچھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہمارے باپ کا پیسہ ہے, آپ والدین کا کیوں پوچھ رہے ہیں.
جی جی جی, جس کا بھی انتقال ہو کم از کم بنیادی معلومات, یعنی وہ مرنے والے ان کے ماں باپ اور ان کی بیوی اور بچے, یہ تو بنیادی ہے. بعض صورتوں میں پھر اوپر بھی سلسلہ جائے گا, پھر دائیں بائیں اور بھی اس طرف جائیں گے, لیکن یہ بنیادی طور پر معلومات بہرحال یہ فراہم کریں تو آپ کا مسئلے کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. کیوں بنیادی تقسیم کیا ہوتی ہے, یعنی بیوی ہو بچے بھی ہوں تو آٹھواں حصہ بیوی کا.
جی بیوی کو آٹھواں حصہ دیں گے اور جو بچے ہیں ان میں بیٹوں کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل دیں گے. اسی طرح اگر والدین حیات ہیں تو پھر چھٹا حصہ جو ہے وہ والد کو اور والدہ کو جو ہے وہ ملے گا, جبکہ بچے بھی ہیں اور بیوہ بھی ہے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہ ایک بنیادی آپ کو جواب سمجھ تو شاید اتنا نہ آیا ہو, لیکن ایک جواب ہو گیا ہے کہ بیوی کا بہرحال آٹھواں حصہ بنتا ہے اور بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم اس طرح ہوگی کہ بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا. چار آنے والا سسٹم نہیں ہے, وہ بہت لوگ نمک برابر بیٹیوں کو دے دیا اور باقی سب بیٹوں کو دے دیا آدھا آدھا. اگر ایک لاکھ روپے بیٹے کے حصے میں آ رہے ہیں تو 50,000 روپے بیٹی کے حصے میں آنا یہ ضروری ہے, یہ شرعی تقسیم کاری. جی مزید سوالات.
ارباب علی اتاری عرض کر رہا ہوں, ادھر ایک کمپنی چل رہی ہے, وہ پیسے لیتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پرسن کے حساب سے دیتے ہیں, کسی مہینے 7% دیتے ہیں تو 8% بھی دیتے ہیں, 10% بھی دیتے ہیں, کنفرم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار میں لگاتے ہیں, اس سے جو بچت ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم دیتے ہیں. کیا ان میں پیسہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیے.
ٹھیک ہے, پتہ تو چلے گا جب آپ کی پوری انویسٹمنٹ بھی آپ کو واپسی ملی. ابھی تو پرسنٹ مل رہا ہے کچھ, کیا کہتے ہیں, مختلف آتی رہتی ہیں کبھی
قطع نظر اس کے کہ یہ کمپنیاں عمومی طور پہ فراڈ ہوتی ہیں اور گورنمنٹس جو ہے وہ عمومی طور پر ان کمپنیوں کو شروع میں ہی یا بعد میں بلیک لسٹ کر کے اور اس کو واضح کرتی ہے کہ جناب ان کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ نہ کریں. شرعی اعتبار سے اگر ہم کلام کریں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پروفٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو جناب انویسٹمنٹ جائز ہے.
ہاں پھر سود نہیں ہے.
پھر سود نہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اولاً تو پروفٹ طے کرنا اور فکس کرنا ضروری ہے. ہاں وہ فکس جو ہوئے وہ پیسوں میں نہیں ہوگا, وہ پرسنٹیج میں ہوگا.
پرسنٹیج میں
بھائی
اس میں 5% ہوگا, پیسوں میں نہیں.
پیسوں میں یوں کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ 10,000 روپے دیں گے,
ٹھیک ہے,
اور ایک یہ ہے کہ جو پروفٹ ہوگا اس کا 10% دیں گے.
اچھا, وہ چاہے 10,000 بنے یا 12,000 بنے یا 8,000 بنے.
اب اگر کسی کا پروفٹ ہوا ہی 10,000 ہے تو اس صورت کے اندر اس کا جو ہے وہ 10% کچھ اور ہو جائے گا, اور اگر 1,00,000 پروفٹ ہوا ہے تو 10% جو ہے وہ 10,000 جو ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ سمجھنا کہ پروفٹ کو ہم اگر فکس نہیں کریں گے تو جائز ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ پروفٹ فکس کرنا ضروری بھی ہوتا ہے شراکت میں, البتہ وہ پرسنٹیج میں فکس کرنا ضروری ہوتا ہے. بنیادی طور پر چیز یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کے کیپیٹل کے اعتبار سے طے کیا ہے. کیا یہ طے ہے کہ آپ اپنے انویسٹمنٹ کے کیپیٹل میں بھی لاس برداشت کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ اس بات پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے کیپیٹل میں لاس برداشت نہیں کروں گا, کیپیٹل میں لاس سے مراد یہ آپ برداشت نہیں کریں گے کہ جو رقم آپ دے رہے ہیں وہ رقم آپ پوری کی پوری ہی واپسی کا تقاضا کریں گے, چاہے کمپنی نقصان میں ہو یا نفع میں. تو یہ اگر آپ اس بنیاد پر جو ہے وہ پیسہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرض دے رہے ہیں, کیونکہ قرض میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نقصان برداشت نہیں کرتے, آپ سامنے والے کو قرض دیتے ہیں کہ بھائی تم اس سے کوئی کام کرو یا نہ کرو تو میں نفع ہو یا نقصان ہو, مجھے میرے پیسے تم نے پورے واپس کرنے, تو یہ قرض ہے. تو قرض کے اوپر جو بھی نفع دیا جائے یا لیا جائے, چاہے وہ فکس ہو یا انفکس ہو, وہ سود ہے. کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کلو قرضن جرہ منفیاتن فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. ہاں جب بات یہ آئے گی کہ کیپٹل کے اندر بھی جو ہے وہ برداشت کرنے کی بات کریں گے کہ بھائی کیپٹل کے اندر بھی جو ہے وہ نقصان برداشت ہوگا, تو پھر دیکھا جائے گا کہ اور شریعت مطہرہ کے جو شرکت کے اعتبار سے پارٹنرشپ کے اعتبار سے اصول ہیں کیا وہ تمام بھی پورے پائے جا رہے ہیں, کیا وہ کام بھی جائز ہے. اگر وہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر اس کا حکم جدا ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ جس کمپنی کا انہوں نے بتایا یہ یا اس جیسی اور دیگر کمپنیوں میں کیپیٹل میں لاس برداشت کرنے والی بات نہیں ہوتی, در حقیقت یہ قرض پر ہی نفع دے رہے ہوتے ہیں جو کہ سود,
اور وہ پورا پورا ان کو ویسے بھی کہ سال بعد آپ کو دے دیں گے, 2 سال بعد دے دیں گے, بعد میں ملتا کس کو ہے, کس انداز سے ہیں. تو بہرحال اس میں دیکھ لینا چاہیے, صرف ایسے ہی نفع کے چکر میں جو ہے نا وہ اس طرح نہ آ جائیں कि चंद महीने का नफ़ा हो और उसके बाद आपका कैपिटल ही चला जाए, जो आम तौर पर धोखे वाली सूरतें मार्केट में पाई जाती हैं। तो शराकतदारी इस्लाम में मना नहीं है, बिल्कुल आप शराकतदारी अगर शरी तरीक़ों के मुताबिक करेंगे, मुदारबत एक पूरा बिजनेस का एक अहम तरीन एक हिस्सा है कि जिसमें मुदारबत इंसान कर सकता है, शरी तरीके उसके भी बयान किए गए। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ अगर करेंगे तो, या कोई भी अमल करना है तो उसको उसके लवाजमात के साथ जो शरीयत ने बयान किए हैं उसके मुताबिक उसको किया जाए, चाहे मुदारबत हो, शराकतदारी हो, पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके अहकाम मालूम कर लिए जाएँ तो उसके बाद आपका वो प्रॉफिट लेना भी जायज़ भी हो जाएगा, हलाल भी हो जाएगा, और दोनों के हकूक़ भी उसमें बयान किए जाएंगे ताकि किसी के ऊपर कोई ऐसी हक तलफी वाला मामला भी ना हो। अल्लाह हम सब पे रहमत की नज़र फरमाए और हलाल कमाने खाने की हमें तौफीक अता फरमाए। मज़ीद कुछ सवाल
जी साहब से ये मुझे पूछना है, हम जैसे कि कम्युनिकेशन की शॉप है तो हम मोबाइल जो है अपना किस्तों पे देते हैं, तो हमारी जो है एक हजार पे भी हम 40% लेते हैं, तो क्या ये मुनाफा जायज है या नहीं जायज है? अगर हम समझो कि एक चीज है हम 30,000 रुपए वाली देते हैं तो उसपे हमारे को एडवांस जो है कस्टमर 5,000 रुपए देता है, ठीक है ना सर, और उसके बाद हम जो है ना उसपे 40% जो है हम हमसे लेते हैं, ये मुझे कन्फर्म करना है क्या ये जायज है?
चलें जी, आपने कुछ बयान किया है तो मज़ीद इसी तरह के सवाल आते हैं
जी। क्या क्या अगर आप मोबाइल की कीमत जो है वो आप उनसे ये तय करते हैं कि ये मोबाइल की कीमत 30,000 रुपये है और चूंकि आप लेट पेमेंट करेंगे लिहाजा इसके ऊपर 40% आप हमें जो है वो मज़ीद जो है वो देंगे, ये जायज़ नहीं है, ये सूद है। और अगर आप ये कहते हैं कि इस मोबाइल की कीमत ही उधार में जो है वो 38,000 रुपये है या 40,000 रुपये है और आप इस तरह किस्तों के अंदर आप हमें इसकी अदायगी करेंगे और किस्त लेट होने पर कोई जुर्माना नहीं होगा ना ही मोबाइल जब्त किया जाएगा, उस चीज़ की कीमत ही आप ज़्यादा तय कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है, जबकि दीगर नाजायज़ शराइत से बचते हुए ये ख़रीदो फरोख्त का मुआयदा किया जाए।
ठीक है, मोहम्मद हसन साहब मुल्तान से उनका सवाल हो ही गया, उन्होंने कहा किस्तों का काम सूद पर तो नहीं है, मैं चाहूँगा इस पर मज़ीद कुछ और भी बता, तो आपने दिया है कि ओवरऑल किस्तों का काम इसको सूद कहा जाए या क्या कहते हैं?
किस्तों के काम को ओवरऑल तो सूद नहीं कह सकते, हमने जैसे सूरतें बयान की कि जब आप मुद्दत के मुकाबले में पैसों का जो है वो तकाजा करते हैं तो वो सूद की तरफ जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल किस्तों के काम की बात करें तो वो अमूमन कई नाजायज़ चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह किस्तों पर दी जाती हैं तो उसमें इंश्योरेंस शर्त होता है, बगैर इंश्योरेंस के नहीं देते, किस्त लेट होने के ऊपर जुर्माना लगाते हैं, पेनल्टी चार्ज करते हैं, इसी तरह वो चीज़ जब्त कर ली जाती है, तो ये दीगर नाजायज़ चीज़ों के साथ जो है वो कारोबार करने की शरण इजाज़त नहीं।
ठीक है, एक सवाल और भी ये शामिल करते हैं, कहते हैं कि दूध पिलाने से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वज़ू में फ़र्क पड़ता है?
नहीं, वज़ू इससे नहीं टूटता।
ठीक है, दुपट्टा जब खातून अपने सर पर लेती हैं तो ज़ाहिर है उसको कभी उसकी दो तह भी कर ली जाती हैं, कोई हर्ज वाली बात?
इसमें कोई हर्ज नहीं।
ठीक है, किरात या तशाहुद में कोई गलती हो जाए तो अब उसको दोबारा अदा करके पढ़ लिया और दुरुस्त कर लिया?
जी, दुरुस्त कर लिया तो उसके अंदर हरज नहीं है, नमाज हो जाएगी।
ठीक है, जो गलती हुई थी और उसको अगर ठीक कर लिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाजा किया, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। इंशाल्लाह आइंदा बुध को एक नए मौजू के साथ, नई मालूमात के साथ और अहकाम शरीयत यानी जो आपके सवालात होंगे उनके भी जवाब दिए जाएंगे इंशाल्लाह फिर हाजिरी देंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, मदनी चैनल का साथ देते रहें, मदनी चैनल देखते भी रहें। अल्लाह मुझे आपको नेकी की तौफीक दे, आमीन बिचा की नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन है, हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछने को किस में रब की रजा है, रब की रजा है।